नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। वजीर आजम ने वहाँ का दौरा किया है और उन्होंने वहाँ मकामी लोगों से मुलाकात की है, अस्पताल में जाकर जख्मियों से मुलाकात की है और उन्होंने इमदाद का ऐलान किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया है।
लापरवाही की वजह से हादसा पेश है। अगर हम इसमें, वैसे तो ये जब हम लफ्ज़ हादसा इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है इस पर कोई और बात भी नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत तकलीफ दह ये मामला है। सैकड़ों अफराद इसमें लुकमा अजल बने हैं। अनमोल सक्सेना साहब, इसमें अगेन वही बात, जब हादसा अपनी जगह पे, लेकिन जो गफलत का पहलू है, सोहेल अंजुम ने भी बताया कि सुप्रीम वहाँ पे जो हाई कोर्ट हैं उसकी तरफ से पाबंदी आयद की गई है कि इस तरह के जो त्यौहार हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे ये जो आतिशबाजी है उससे नुकसान हो सकता है। इस पाबंदी होने के बावजूद अगर इसका इनेकाद होता है और इतनी बड़ी जानें उसमें चली जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी?
जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, जुडिशियल प्रोब शुरू कर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करी है, उस जुडिशियल प्रोब के नतीजे आएंगे, उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। मगर ये बिल्कुल लापरवाही का इतना बड़ा आतिशबाजी का वो किया गया वहाँ, और उसके पास इतने बड़े स्टोर रूम के पास इतने ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट्स से लैस वहाँ पे रखे गए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लोगों की जान माल की वो की नहीं गई। 8-10 हज़ार आदमी इकट्ठा हो रहे थे आतिशबाजी को देखने के लिए, और इस बारे में सोचा नहीं गया कि अगर चिंगारी भड़की तो कहाँ तक ये दूर तक जाएगी, और वही हादसा हुआ और 110 से ज़्यादा आदमी मर की जाने जा चुकी हैं और करीब 250 लोग अभी इंजर्ड हैं।
सही अनमोल साहब, आप इस पर बिल्कुल एग्री करेंगे कि ज़ाहिर जो ज़ायरीन हैं, खा उनका ताल्लुक वो मुसलमानों के जो त्यौहार हैं उनके साथ हो या हिंदू या बाकी मज़ाहब का, ये बदकिस्मती से जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे हादसात के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। अभी हमने पिछले साल मक्का के अंदर देखा, वहाँ पे जो क्रेन का हादसा हुआ उसमें भी बहुत कीमती जाने गई। यहाँ पर अगरचे ये बराह रास्त ऐसा तो नहीं है कि भगदड़ से, लेकिन इससे पहले भगदड़ के वाकयात भी हुए हैं भारत के अंदर भी हुए हैं कई।
इसके बाद जब एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ
भगदड़ ज़्यादा कैजुअलिटीज उसी से हुई होंगी। मेरा सवाल इसमें ये बनता था कि जब इतनी बड़ी गैदरिंग्स जहाँ पे एक्सपेक्टेड हूँ तो वहाँ पे क्या अब ये भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि ज़ायरीन की भी, पिलग्रिम्स जो हैं उनकी भी इटसेल्फ एक तरबियत की जाए कि हादसात की सूरत में उनको कैसे रिएक्ट करना है, एक बात, और फिर ये कि इंतज़ामी सतह पे भी तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो इन प्लेस हों, इसकी कुछ कमी ना हो।
असल में इसी के मद्देनज़र उनकी परमिशन हटाई गई थी, इसी के मद्देनज़र उनसे कहा गया था कि ये चीज़ ना की जाए, क्योंकि उतने लोगों का इवैकुएशन का वहाँ कोई इंतज़ाम, कोई फैसिलिटी नहीं थी।
सही,
और इसीलिए सरकार ने आदेश किए थे, हाई कोर्ट ने आदेश किए थे कि ये चीज, लेकिन मंदिर के मैनेजमेंट ने उसको इग्नोर किया और ये पराई और पिंगल देवी मंदिर में इतना बड़ा हादसा हो गया।
सही, मंदिर की बात हो जाए या अगर मस्जिद की बात हो, सेंसिटिविटीज उसकी अपनी होती हैं, तो क्या जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं हर मज़हब के, क्या वो मज़हबी, आप ये कह सकते हैं कि उसका प्रिविलेज लेते हैं और इस रेफरेंस में जो इंतज़ामी या हत्या की अदालती अहकाम होते हैं उनको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है ऐसे एलिमेंट्स की जानिब से, इसकी कितनी हौसला शिकनी की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल, आपका सही कहना है, क्योंकि मजहबी मामला होता है, ये सेंसिटिव होता है, इसमें सरकार उस तरीके से एक्ट नहीं कर सकती जैसे किसी और तमाशे को बंद कर सकती है, और इसमें चूंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मंदिर के या मस्जिद के या जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने इसको दरकिनार किया, रेगुलेशंस नहीं माना, जिस वजह से आज हम हादसे के सामने खड़े हैं।
सही, सोहेल अंजुम ये बताइएगा किस नौयत की कंपनसेशन जो विक्टिम फैमिली हैं उनके लिए प्लान की जा रही है, सोची जा रही है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी और जो मकामी हकूमत है, रियासत की हकूमत है उसकी जानिब से भी?
रियासती हुकूमत ने 10-10 लाख रुपए हलाक शुदगान के अहले खाना के लिए के मुआवजे के तौर पर ऐलान किया है, और जो संगीन सूरत में जख्मी है उनको 5-5 लाख, और जो कम जिनको थोड़ा चोटें आई हैं, कम चोटें आई हैं, उनको 50-50 हज़ार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसी तरह से वज़ीर आज़म की तरफ से ये पहले खबर ये आई थी कि 2-2 लाख का ऐलान किया गया है, अब ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने भी 10-10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है, ताकि कुछ उनके जो हलाक शुदगान है उनके अहल खाना की कुछ अश्कशोई हो सके।
अनमोल साहब ये बताइएगा पूरे भारत में इस सानहे के सबब کس طرح کا ماحول بن رہا ہے، کتنا سوگوار ہے پوری قوم اس انسیڈنٹ پہ؟
نہیں، بہت بہت بڑی ٹریجڈی ہے، سارے لوگ اس ٹریجڈی سے بہت دکھی ہیں، بہت یہ بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے، مگر اب نہ تب ایسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں، اسٹیمپیڈ سے لوگ مر جاتے ہیں، اس طریقے سے اس طرح کی گھٹنائیں کہیں نہ کہیں سنائی پڑتی ہیں، بڑے بڑے مذہبوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سخت قدم سرکار کو اٹھانا چاہیے،
میکینزم ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت تو بہرحال ایک سیکولر ریاست ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی اس نوعیت کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ایسی ریگولیشنز کا اطلاق نفاذ بھی ہوگا، یعنی وہ اپلائی بھی کی جائیں گی ان کے اوپر پوری فورس کے ساتھ، یا ہو سکتی ہیں؟
جی ہاں، امپلیمنٹیشن از مین مدعا ہے اس میں۔
صحیح،
ان پرنسپل سرکار نے رولز بنا دیے ہیں، ان کی تعمیل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے لوکل ایڈمنسٹریشن کو بہت سخت ہدایت دینی ہوگی سرکار کو کہ اس طرح کے رول جہاں بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے آرگنائزیشنز کو اس کی تعمیل کرنی ہو۔
جی، بہت شکریہ انمول۔
ایگزیکٹلی،
سختی سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو ایک بار پھر ہماری پوری سروس کی جانب سے، ہمارے پورے ادارے وائس آف امریکہ کی جانب سے، وہ تمام فیملیز جن کے عزیز و اقارب اس اندھوناک واقعے میں، افسوسناک حادثے میں لقمہ اجل بنے، ان کے لیے بہت زیادہ ہمدردی اور تعزیت۔ پروگرام ہم
ابھی تک ایک آدمی کو ویسے بک کر دیا گیا ہے فار وائلیٹنگ دی لائسنس نارمز۔
اچھا، ایک آدمی کو اس کے لیے بک کیا گیا ہے۔ یہ اپڈیٹ دینے کا بھی بہت شکریہ سکسینہ صاحب۔ سہیل انجم، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سامعین، اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، اور چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور، وہ بھی قدرتی آفت ہے۔ یہ مین میڈ تھی، لیکن وہ قدرتی آفت ہے جس کے اندر زلزلہ، بہت بڑے پیمانے پہ زلزلہ، لیکن بچت کا پہلو یہ تھا کہ چونکہ اس کی شدت زیر زمین بہت زیادہ ڈیپ تھی، اس وجہ سے زمین کے اوپر اس کے نقصان، کسی بڑے نقصان کی اطلاع حال نہیں آئی ہے، لیکن بہت بڑا زلزلہ تھا۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیا صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں، ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔
Cooperation with countries like Pakistan, who are already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث۔
ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزادی کی ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں، ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق۔
انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے، شدید زلزلہ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں محسوس کیا گیا ہے، پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں زلزلے کی شدت کو محسوس کیا گیا ہے۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق کم از کم اس کی شدت 6.6 بتائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو اندازہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق 7.1 اس کی شدت تھی، ریکٹر اسکیل پہ بہت بڑا یہ زلزلہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے سال 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، اور بہت بڑے پیمانے پہ مالی نقصان بھی پہنچا تھا، ہزاروں کی تعداد میں گھر تباہ ہو گئے تھے، جانور، مال مویشی، یہاں تک کہ فصلیں بہت بڑے نقصان سے وہ گزریں تھیں۔ ہم لیں گے اس آج کے زلزلے کے بعد شہریوں کے اندر کس نوعیت کا خوف و ہراس محسوس کیا گیا، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں، جس کے اندر یہاں تک کہ گھروں کے اندر اگر چھتوں کے ساتھ بند پنکھے لٹکے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں، یا دفاتر کے اندر جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہاں کی جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت خوفناک زلزلہ تھا، دل دہلا دینے والا زلزلہ تھا۔ لیکن اچھا پہلو ابھی تک یہ ہے کہ کسی بڑے نقصان کی اطلاع ہمارے پاس نہیں آئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے شمیم شاہد پشاور سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، اور ہمیں اس کی سائنٹیفک ریزنز پہ ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر قمر زمان صاحب کو، ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن فارمر ایڈوائزر پرائم منسٹر کے کلائمیٹ چینج کے اوپر، وہ ہمیں جوائن کریں گے. پہلے شمیم شاید سے کچھ اپ ڈیٹ لیتے ہیں. شمیم بہت شکریہ. آپ کا یہ زلزلہ کب آیا، کیا فیلنگس تھیں؟ کیونکہ جس شدت کا تھا، ابتدائی اطلاعات یہی ہیں کہ لوگوں میں ایک بار پھر بہت بڑے سطح پہ خوف و ہراس تھا کہ یہ اسی نوعیت کا زلزلہ نہ ہو جس کا سامنا 2005 میں کیا گیا تھا.
شکریہ جی. یہ زلزلہ تقریباً 3:29 پر آیا، اور جو زلزلے کی شدت تھی تو اس کا ڈیوریشن ذرا زیادہ تھا. پہلے آہستہ آہستہ، پھر ایک بہت زبردست جھٹکا ہوا جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و ہراس تھا. بعد میں ریچر اسکیل پر اس کی پاکستان میں جو تھی اس میں 7.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ امریکہ کے تربیتی سروے نے اس کی شدت 6.6 بتائی ہے. زلزلے کے فوراً بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا، تو پتہ لگ گیا کہ یہ زلزلہ بہت زیادہ تھا. اور اس سے اب تک کو جو موصولہ اطلاعات ہے صوبے کے مختلف علاقوں سے خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ابھی تک 2 افراد کی ہلاکت اور 70 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. اسی طرح بہت زیادہ علاقوں میں جو ہے نا وہ بالخصوص بنیر اور سواد کے درمیان جو پہاڑی سڑک ہے، پہاڑی علاقہ کلاکل، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے زلزلے کی وجہ سے، وہاں سڑک بند ہے. شانگلہ کے مختلف علاقوں میں سلائڈنگ سے سڑک بند ہے. چترال میں بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پر سڑکوں پر بڑے بڑے پتھر گرے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. اسی طرح مختلف علاقوں میں اس کی وہ ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پی ڈی اے میں جو قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ ہے اس نے ہائی الرٹ بھی ایشو کیا، اور ساتھ ساتھ تمام اضلاع میں سول انتظامیہ کو اور پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وہاں جو متعلقہ متاثرہ لوگ ہیں ان کو فوری طور پر امداد فراہم کر دے. تو یہ حالت ہے. ابھی مطلب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 4-5 دن پہلے بہت زیادہ سے بارش ہوئی تھی کوہستان میں، شان میں، چترال میں، مختلف علاقوں میں، جس سے بھی کافی نقصان ہوئی تھے. لوگ بہت زیادہ وہاں پر اس سے ایک آفت سے ابھی تک اس کا
نکلے نہیں ہیں کہ دوسری آفت جو ہے اس کا بھی
دوسری بھی آ گئی.
ٹھیک ہے. اچھا شمیم، یہ بتائیں کہ عموماً ایسے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی بہت آتے ہیں، تو کیا یہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے آفٹر شاکس کا؟
یہ جو آج 3:29 کے بعد جو زلزلہ ہے تو پشاور میں ابھی تک آفٹر شاکس نہیں ہے، مگر جو محکمہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آفٹر شاکس کے امکانات کافی زیادہ ہے اور اس میں کچھ زیادہ شدت کی بھی ہو سکتی ہے.
صحیح. اچھا، انتظامی سطح پہ یا خاص طور پہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ کس نوعیت کی امداد فراہم کی جا رہی ہے؟ کئی ایک گھروں کی چھتیں گری ہیں، کئی ایک لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کر لیں، بارشوں کے سبب جو تباہیاں آئی ہیں، درجنوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں بارشوں کے اندر، ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے؟
یہ کہ مطلب جو گھر گرے ہیں زلزلے کی وجہ سے، دیوار گرے تو اس کو فوری طور پر ان کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے، اور ان کو یہ کرتے ہیں ان کو خوراک فراہم کی جاتی ہے. باقی مطلب اس میں یہ ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان وہاں کوہستان میں ہوا ہے، اور کوہستان میں ایک جگہ تھی جہاں پر ابھی تک 23 افراد جو تھے وہ ملبے تلے نہیں نکالے جا سکے، تو ان کو اجتماعی قرار دے کے ان وہاں پر امدادی کاروائیاں روک دی گئی ہے. اسی طرح شانگلہ میں بہت زیادہ نقصانات ہیں جس میں ابھی تک سڑکیں بھی بند ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بے گھر بھی ہو گئے ہیں.
صحیح. تو اس نیت کی ٹھیک ہے، تو
ان کو جو ہے نا انتظامیہ کی جانب سے صرف ٹینٹ فراہم کی جاتی ہے یا خوراک فراہم کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اس نوعیت کی ٹینٹ یا خوراک وہ فراہم کی جا رہی ہے، لیکن نقصان بہرحال وہاں پہ موجود ہے. کوئی اس طرح کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ وہاں پہ املاک کو کتنا نقصان پہنچا ہے یا فصلوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ ایسی کوئی انفارمیشن حکام کی جانب سے سامنے لائی گئی ہے؟
جی بالکل، یہ سیلاب کی وجہ سے تو ہوا ہے. سیلاب کی وجہ سے چند دن پہلے مطلب جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے تو اس میں تقریباً 108 کی جولٹی تھی. اسی طرح سڑکوں کا بھی نقصان ہوا، تقریباً 240 گھر جو تھے جو پی ڈی اے میں نے بتایا تھا کہ ان کو نقصان پہنچا ہے، جس میں تقریباً 120-130 کے لگ بھگ جو تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے، باقی کچھ جزوی نقصان پہنچا ہے. سڑکوں کو بھی نقصان پہنچے مختلف. زیادہ نقصان جو ہوا یہ کوہستان اور شانگلہ میں جو رواب بارشوں کا سلسلہ ہے, تو اس میں سب سے زیادہ نقصان شانگلہ اور کوہستان میں ہوا ہے.
جی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف, انہوں نے بہرحال ابھی کچھ ویژولز ہم اسکرین پہ اپلوڈ کیے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگین وہی سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے کہ کئی ایک ایسی تصاویر وہاں پہ یا ویڈیوز ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں پنکھے جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا اگر اسٹورس کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں تو ریکس موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک تو ہمارے جو آج سیٹلائٹ ویور ہیں جو ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی معذرت بھی ان سے چاہیں گے کہ آج ہماری اسٹریمنگ میں ٹیکنیکل کچھ ایشوز ہیں, کچھ گلیچز آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پروگرام کو ایک ہم باقاعدہ ان کے لیے ٹرانسمٹ ان کے لیے نہیں کر سکے ہیں اور اس میں بڑے خلل رہے ہیں. شمیم شاہد آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ہم ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب سے بات کرنے کی, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ٹیلی فون لائنز میں بھی ایشو ہے جس کے سبب وہ ہمارے ساتھ رابطے میں موجود نہیں ہیں اس وقت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے سامعین تو ہم پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری, ان کا جاپان کا دورہ, جی سیون منسٹریل میٹنگ اس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا, اور ہیروشیما کا کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اس یہ پہلا دورہ ہے, خاص طور پہ جب جاپان کے شہر میں امریکہ کی جانب سے ایٹم بم گرایا گیا تھا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام میں اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ جان کیری, وہ اس وقت جاپان کے اندر موجود ہیں, وہاں پہ منسٹریل گروپ 7 بڑے ممالک کا وہاں جاری ہے جس میں خاص طور پہ فوکس ہے ٹیررزم کے اوپر, اور پھر ساؤتھ چائنا سی میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار اور دیگر جو نیٹو اور پڑوسی ممالک ہیں ان کے تحفظات پہ وہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم اس سیگمنٹ میں جائزہ لیں گے گزشتہ روز جان کیری کا افغانستان کا دورہ اور طالبان سے ایک بار پھر ان کو یہ پیشکش کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنے. مختلف جو اینالسٹ ہیں افغان ایشوز کے وہ افغانستان کے مسالتی عمل کے لیے جان کیری کی کوششوں کو اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کر رہی ہیں. علی عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ اور کالمسٹ ہیں, ڈیلی پاکستان ٹوڈے کے لیے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ چیف ایڈیٹر ہیں, ویوز آن نیوز کے آن لائن جرنل ہے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ٹیلی فون لائنز میں بھی ایشوز ہیں, خاص طور پہ جو پاکستان میں ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں ہمیں مسائل آ رہی ہیں, تو ممکن ہے کہ ہم اپنے جو واشنگٹن سے دوست جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم ان کو بہت دیر تک اپنے ساتھ اگلے سیگمنٹس کے اندر بھی انگیج رکھیں. علی عمران بہت شکریہ آپ کا. جان کیری کا جاپان کا دورہ, ہیروشیما کے پر ایٹم بم گرایا گیا دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی جانب سے, بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں, تباہ ہو گیا یہ پورا شہر, اس کے بعد یہ کسی وزیر خارجہ کا, امریکی وزیر خارجہ کا یہاں کا پہلا دورہ ہے. ایک تو خیر یہ آلریڈی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں, جو یہ بات بھی عیاں کرتی ہے عیاں ہوتی ہے ایسے کہ ملکوں کے درمیان دشمنیاں یا دوستیاں وہ کسی ایک واقعے کے گرد نہیں گھومتی ہیں, مفادات کو وہ چیز کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا فوکس ہے ٹیررزم کے اوپر. جان کیری نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ تمام دنیا کو, تمام ملکوں کو ایک کلیکٹیو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے جس ایکسٹریمزم کا, یہ جس ٹیررزم کا دنیا کو سامنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کسی ایک ملک کے بس کی بات ہے جس پیمانے کا انتشار ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے؟
جی شکریہ اسد مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا. یہ سیکرٹری خارجہ کا جو جاپان کا دورہ ہے یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو امریکہ اور جاپان کے آپس کے تعلقات بہت ہی گہرے ہیں اور اکنامک اور پولیٹیکل بھی چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے جو ابھی حوالہ دیا ہیروشیما کا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور یہ اکنامک جو ان کے تعلقات ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے نہ صرف ایشیا پہ, نہ صرف ان کے اپنے دونوں ممالک کی اکانومیز پہ. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو اس ہفتے کی جو میٹنگ تھی جس میں وزیر خارجہ نے وہاں پہ شرکت کی, تو اس کا اس میں G7 جو تھے فارن منسٹر ان کی موجودگی تھی. تو یہ ممالک دنیا کے بہت ہی اہم ترین اور امیر ترین اور با اثر ممالک ہیں. اب دنیا میں کیونکہ دنیا اتنی سمٹ آئی ہے, اور اب جو کہ آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ دہشت گردی کا چیلنج اب یورپ کے ہارٹ میں آ گیا, اور وہاں پہ یہ ایک جگہ بات دی گئی, وہاں پہ ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی بہت ہی کلوزر ٹو ہوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں وہ چیلنج ہے. تو اب کیونکہ دنیا کی اکانومی اور دنیا کی پالیٹکس اور پوری دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی یہ سب خطرات لاحق ہیں, تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ اس مسئلے کے لیے دنیا کے یہ اہم ترین ممالک کے ساتھ کنسلٹیشن کی, اور جاپان کا نہ صرف دنیا میں اکانومی کا بلکہ وہاں پہ اس خطے میں کیونکہ چین بھی موجود ہے, اور چین جو ہے وہ گزشتہ ایک دہائی میں ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھرا ہے, تو وہاں پہ ایک ساؤتھ چائنا سی میں بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں, تو وہاں بھی امریکہ نے ری ایشور کرانا ہوتا ہے اپنے جو الائز ہیں اس کے, تو ان کو بھی وہ ان کے ساتھ ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے کانفلکٹس بھی ہیں, واٹر ایشوز بھی ہیں, وہاں پہ آئیلینڈس کے ایشوز ہیں. تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سیکرٹری خارجہ کا جو جان کیری کا جو وزٹ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے.
صحیح. اس کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں اس میں ایک تو خیر ساؤتھ چائنا سی, وہاں پہ چین کا بڑھتا ہوا کردار اور اس پہ تشویش وہ فوکس میں ہے, اور پورے یورپ کے اندر جو اس وقت ایک کرائسس مائگرنٹس کا ہے, امیگرنٹس کا ہے, تارکین وطن کا ہے, وہ بھی فوکس میں لایا جا رہا ہے. یورپ کو بھی اٹ سیلف بہت زیادہ پریشانی ہے تارکین وطن سے, بہت بڑی تعداد وہاں پہ پہنچ رہی ہے, ان کو لاز بھی بڑے اسٹرکٹ کرنے پڑ رہی ہیں. اس معاملے کو بھی گلوبلی کس طرح سے لینے کی یا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس سے یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ایشوز پیدا ہو رہے ہیں اور جو ایشوز در حقیقت پر امیگریشن کو یا ترک وطن کو جنم دے رہی ہیں, ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے یا کوئی آگے کا راستہ نظر آ سکتا ہے ایسی میٹنگز میں؟
جی میں یہاں پہ آپ کے دو پوائنٹس ہیں, ایک تو جو امیگریشن سے ڈائریکٹلی شاید اتنا زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے, یورپ کے ایشوز کچھ عرصے سے جو یہ بن رہے تھے اور یہ فیسٹر خراب ہو رہے تھے اور ایک دم اب ابل کے ایک صورتحال سامنے آ گئی. نمبر ٹو, ابھی میں آپ کی توجہ اس طرف کرانا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک نے اس سے گزشتہ ہفتے میں ایک رپورٹ ایشو کی ہے जिसमें ये कहा गया है कि जो फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, यानी कि फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, जो जिनके पास गवर्नेंस नहीं स्ट्रांग, जिनके पास इकोनॉमी नहीं है, जिनके पास नेशनहुड के बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए लोगों को, और पॉवर्टी जो कि यानी कि एक बड़ी वजह है कॉन्फ्लिक्ट की भी और ये दहशतगर्दी की भी और अनरेस्ट की भी और टर्मोइल की भी, तो उसको अगर ख़त्म किया जाए वहाँ पे, और दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो अगर मिल के काम करें और वहाँ पे पावर्टी को ख़त्म किया जाए, गुरबत का खात्मा किया जाए और लोगों को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, वहाँ पे एक होप दी जाए, तो बहुत सारे इमिग्रेशन के मसाइल भी हल हो सकते हैं, और फिर साथ ही साथ जो उससे मुंसलिक दूसरे जो मसाइल होते हैं कि जैसा कि एक सोशल लेवल पे भी मसाइल आते हैं, क्योंकि जब किसी दूसरे मुल्क में बहुत सारे तारकीन वतन जो अपने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को छोड़ के तो दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो अपना कल्चर भी साथ लेके जाते हैं, तो फिर अवाम को भी किसी हद तक तश्वीश होती है। तो ये मैं उस रिपोर्ट की तरफ, और ये क्योंकि बहुत ही दुनिया के जो बासर और तरक्की याफ्ता और इंडस्ट्रियलाइज और अमीर ममालिक हैं उनपे एक भारी, उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी है कि हमने देखा कि मशरक़ वुस्ता में अगरचे इराक जो है उसके पास बहुत बड़े तेल के ज़खायर भी हैं, लेकिन वो एक कौम की हैसियत से वो कामयाब नहीं हो सका, उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। फिर दूसरी जानब देखें कि शाम में जहाँ पे एक सिविल वार चलती आ रही है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना बड़ा चैलेंज था कि उसको किसी तरीके से वो चाहे वो सियासी तरीका अपनाते या कोई मिलिट्री तरीका अपनाते फिर उसको रोका जाता, तो फिर ये मसाइल क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अभी यानी कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी चीज़ है, अभी हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो इन उस रिपोर्ट की बड़ी अहमियत है और इन ममालिक का इसमें एक अहम किरदार होगा कि वो कैसे उन ममालिक को, उन कंट्रीज को, उनके उन नेशंस को, उन कौमों को हेल्प करते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि इन बहुत सारे इन जो मसाइल इसके साथ मुंसलिक हैं या इसकी वजह बनते हैं मुवज्जब, उनको रोका जा सके।
जी अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं। अनवर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, हमने इमरान से भी ये उनको भी बताया कि हम अक्सर आपको ज़हमत देते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ में, लेकिन आज तो हमें ख़ास तौर पर आपको ज़हमत इसलिए भी देना थी कि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, हमें अपने एक्सपर्ट्स को लेने में खासी दुश्वारी है, तो हम आपको ज़्यादा देर आज अहमद देंगे ये बताना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन ब्रिगेडियर शाहिद नज़ीर मोमन साहब से भी हमारा रब्ता हो गया, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, और अली इमरान साहब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। जॉन कैरी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनका जापान का दौरा दूसरी जंग अजीम में, और ये हिरोशिमा के अंदर सात ममालिक का इजलास है जिसमें ये मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिक्योरिटी इशूज़ पर बात हो रही है, लेकिन हिरोशिमा का दौरा दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। ये वही मकाम है जहाँ पे अमरीका ने एटम बम गिराया था और ये शहर तकरीबन सफ़ा हस्ती से मिट गया था। अनवर इकबाल साहब, इस रेफरेंस में जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी इशूज़ एजेंडे पे सरे फहरिस्त हैं इस मीटिंग के अंदर और हिरोशिमा के अंदर हो रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस बन रही है, कितना अहम मैसेज यहाँ से आना चाहिए है?
अमरीका ने ज़ाहिर है एटम बम इस्तेमाल किया था और उससे ये शहर तबाह हुआ था, वहाँ एक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जाना और ज़ाहिर जब वहाँ जिक्र होगा इस वाक़े का भी होगा और उसमें अमरीका जो है मदद भी करेगा और वहाँ के जो लोग हैं उनसे हमदर्दी का भी इजहार करेगा, और फिर जब आप ऐसे शहर में बैठ के जो जो एटमी तबाही का शिकार हो चुका हो वहाँ बैठ के जब आप बात करते हैं एटमी तबाहकारियों की, एटमी हथियारों के रोकथाम की, तो उसमें बात में ज्यादा वो बात मौसर हो जाती है, वजन आता है। लेकिन साथ ये है कि असल में ये देखें कि ये एक बात जान में रखें, जो जो सियासत की हकायक हैं वो बड़े तल्ख हैं। मसला ये है कि ये ओबामा इंतजामिया का आखिरी साल है।
सही।
आपने देखा कि ये जो अभी इसी मौजू पे एक पूरी समिट हुई वाशिंगटन में, उसमें उन्होंने जो मेहमान ममालिक आए हुए थे उन्होंने इनकी बात सुन ली, लेकिन बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म का, बहुत ज्यादा शौक का इजहार नहीं किया, इसलिए कि उनके जहन में भी ये बात है कि भाई अब जो भी हमें डील करना होगा आने वाले इंतजामिया से करना है और ये तो अब जाने वाले लोग हैं।
सही। शायद नज़ीर मोमन साहब, پہلے پہلے ذرا اسی جاپان وزٹ پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے طالبان کو ایک بار پھر مذاکرات کا حصہ بننے کی پیشکش, اور اس کو ویلکم بھی کیا ہے ایکسپرٹس نے کہ ان کو طالبان کو ری انگیج کرنا ہی دراصل وہاں پہ افغانستان کے اندر جو کرائسز ہے, جو شورش ہے, اس کا حل ہے. لیکن پہلے ذرا جاپان سمٹ پہ آئیے گا. G7 منسٹریل میٹنگ ہے, جان کیری وہاں پہ ہے, اور کتنا سمبلزم ہے ہیروشیما سے بیٹھ کے یہ میسج دینا کہ کلیکٹیو ایفرٹس ہونی چاہیے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف. جی بریگیڈیئر سعید نذیر محمد صاحب, جی بریگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب سے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جی بریگیڈیئر صاحب, جی آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی میری آواز آ رہی ہے.
جی آپ اس کو پہلے اسی پہ کمنٹ کیجیے گا, پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور افغانستان کے ایشو پہ بات کریں گے. ہیروشیما کے اندر
جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 7 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا کہ اتنی مواد کا استعمال اور اتنی جنگ کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ایک قسم کا ریسٹرینڈ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے جنگ کو روکا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سمبالک ادھر ایک ہیروشیما میں پریزنٹ ہے کہ ملک میں تباہی آتی ہے, لیکن اگر امن ہو تو پھر اس میں ریکنسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے. اور وہی بات ہے کہ ہیروشیما میں اب ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ شہر دوبارہ بس چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگوں کو روکنا سب سے بڑی ضرورت ہے, اور خصوصاً سیکیورٹی پر جو ملکوں کا اپنی توجہ مرکوز کرانا ہے, کنفلکٹ کو ختم کرنا ہے تاکہ پھر ایسی جنگیں نہ لڑی جائے جس پر عالمی جنگیں, یا جہاں پر اتنی ہتھیار استعمال ہو, یا جہاں پر بونس اور ایک قسم کا طاقت کا استعمال ہو اس کو روکا جائے. اور اس کے علاوہ جو جہاز رانی ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا کی ٹریڈ ہے, اس کو کس طریقے سے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہیروشیما میں یہ کانفرنس ایک اہمیت کا حامل ہے کہ جنگوں سے دنیا میں تباہی آ جاتی, امن نہیں آتا, اور سیکیورٹی جو کنسرن ہے وہ سب کا کنسرن ہے, وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, اور بین الاقوامی تناظر میں اس کو حل اور اس کے طرف اقدامات کرنے چاہیے.
جی.
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اسٹیٹ آف ملاقہ ہے اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے, اس میں جو جہاز رانی ہے اور اسپیشلی یہاں پر جو ایندھن خصوصاً تیل اور انرجی ادھر سے جو گزرتا ہے, تو ان کی بھی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے.
جی.
یہ بیسیکلی
بہت امپورٹنٹ میسج ہے, اور آپ نے اس کو سمجھ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کیا ہے. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ ماضی کا قیدی نہیں ہوا جا سکتا, اور جو شہر تباہ ہوتی ہیں ان کو دوبارہ آباد بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہیں بیٹھ کے یہ میسج بھی دیا جا سکتا ہے کہ دنیا کو امن کی ضرورت ہے. اور نیوکلیئر اس کا استعمال, اس کا نہ ہونا پچھلے 7 دہائیوں میں یہ بھی بڑی کامیابی, اور نیوکلیئر آرسنلس کو, یہ اس پاور کو دہشت گردی اور ایک طرح سے وائلنس کے اگینسٹ ایک خوف کے طور پہ استعمال کرنا بھی ایک بڑی کامیابی ہے, دنیا کی سطح پہ ایک عالمی کامیابی ہے. ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ کا طالبان پہ ایک بار پھر یہ زور کہ وہ ایک لیجیٹمیٹ پروسیس ہے مذاکرات کا, اس میں وہ شامل ہوں. اس پہ انالیسز لیتے ہیں اپنے ماہرین کا ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اسد اسلم پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے افغانستان کے مصالحتی عمل سے متعلق۔ جان کیری گزشتہ روز کابل کے دورے پہ تھے، افغان صدر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ایک بار پھر جو جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے طالبان کے اوپر، افغان طالبان کے اوپر یہ زور دیا ہے کہ وہ مصالحتی عمل کا حصہ بنے۔ ان کے اس بیان کو بہت سارے مبصرین نے ایک بار پھر خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انگیجمنٹ ہی درحقیقت مسائل کا حل ہے، شورش کا حل ہے، اور جان کیری نے بھی یہی کہا کہ اگر یہاں سے تشدد کا خاتمہ کرنا ہے تو مذاکرات کا جو عمل ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے، اور اس کے اندر طالبان کو، افغان طالبان کو شریک ہونا چاہیے ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کوارٹٹ کا اجلاس ہوتا رہا ہے جس میں پاکستان، چائنا، امریکہ، افغانستان یہ ممالک شامل ہیں، اور طالبان کے ساتھ ان کو مذاکرات کے میز پہ لانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے تعطل کا شکار ہے یہ عمل، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ یہ گروپ اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل اس وقت تعطل کا شکار ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی انالیسز بھی ہے، اور ساتھ ساتھ افغان امبیسڈرز ان کے اسٹیٹمنٹس بھی ہیں کہ جو طالبان کی جانب سے حالیہ کاروائیاں ہیں یا طالبان کا جو ایجنڈا ہے وہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ کچھ پس منظر ہے، اس میں ہم انالیسز لیں گے اپنے ماہرین کا۔ ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہیں، یو ایس بیسڈ انالسٹ ہیں، علی عمران صاحب بھی یو ایس واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ علی عمران صاحب، مذاکرات کا عمل افغان طالبان کے ساتھ ایک بار پھر فوکس ہے امریکہ کا، کتنا ضروری ہے اس ریجیم کے لیے، اوباما ریجیم کے لیے، کہ جب وہ وائنڈ اپ کر رہے ہوں اپنے آفس کو تو طالبان کے ساتھ معاملات کسی نقطے پہ پہنچ چکے ہوں، ایک بات، اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کتنی جاندار ہیں آپ کے خیال میں، اور ان کے بارہ بار ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟
انتظامیہ کا ایک آخری سال ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2008 کے بعد جب پہلی جو اوباما کی وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن تھی اس میں افغان جنگ کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے گئے تھے، وہاں پہ امریکہ کی جو ملٹری اور اکنامک اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو تھی اس کو بہت بڑھایا گیا تھا، تو اوباما صدر اوباما کا اس میں ہائی سٹیکس ہیں کہ ان کی لیگیسی کے لیے وہ کچھ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طور سے ایک امن، اور جسے ہم موڈیکم آف اسٹیبلٹی کہتے ہیں، کمپلیٹ امن یا استحکام تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان میں، کیونکہ اتنی دہائیوں سے یہ مسائل اور وہاں پہ کانفلکٹس چل رہے ہیں، لیکن میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گا کہ جو اس اوباما انتظامیہ کے لیگیسی کے حوالے کے بجائے اس کے اور بھی کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے یہ اہم ہو گیا ہے کہ افغانستان میں امن ہے، وہ ہے کہ آئسس کا ایمرج ہونا، اور وہ کوششیں کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہولڈ بنا لیں، اور ابھی حال ہی میں کئی خبریں بھی وہاں سے آتی رہی ہیں۔ نمبر ٹو، آئیڈیلی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ نیگوشیشنس کی جائیں یا پیس ڈیلز کی جائیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو افغانستان کے مروضی حالات ہیں، وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور افغان جو طالبان ہیں انہوں نے جو انسرجنسی جس کو جاری رکھا ہوا ہے اور بہت سارے اٹیکس بھی کیے ہیں، تو وہاں پہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب جب تک کابل حکومت جو کہ خود بہت سارے مسائل کا اور منقسم ہے اور بہت سارے ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، جب تک وہ اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے یا ان کے لیڈرز کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ریکنسیلیشن نہیں ہوتا، تو وہاں پہ استحکام یا امن کا آنا بڑا ایک مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اس میں کون اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ کواڈری لیٹرل وہاں پہ ایک ٹیم ہے، یعنی کہ جو پاکستان، افغانستان، چائنا اور امریکہ، اور چائنا اور امریکہ جو ہیں اس وقت دنیا کے اہم ترین پاورفل کنٹریز سمجھے جاتے ہیں، اور کیونکہ ابھی امریکہ ٹرانزیشن سے آ رہا ہے وہاں سے، اور اگلے سال اپنی فوج کی کمی بھی کرنا چاہ رہا ہے وہاں پہ پریزنس جو ہے، اور چائنا جو کہ جس کے سٹیکس اب بڑھتے جا رہے ہیں اس خطے میں خاص طور پہ، وہ بھی امن چاہتا ہے، اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، ان کے اپنے چائنا کے اندر بھی جو ملیٹنسی ہوتی ہے اس کو بھی وہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایکسس بھی سلک روڈ جو بنانا چاہ رہے ہیں، اور اپنا وہ اثر و رسوخ اور اکنامک جو کوآپریشن ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور امریکہ اور پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے کہ پاکستان کچھ کرے اس ریکنسیلیشن پروسیس کو، تو افغانستان کے اسٹیٹس تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اس ملک کو ایک امن اور استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہ چند فیکٹرز ہیں جو کہ آئندہ مہینوں میں اور ہفتوں میں ان سے یعنی کہ ڈٹرمن کریں گے کہ کس طور یہ حالات جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک اور بڑا ڈائلیما ہے کہ امریکی انتظامیہ یہ چاہتی ہے اور کابل میں بھی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ وہاں کے آئین کو تسلیم کریں جس میں کہ سبھی کو حقوق دیے جائیں, خاص طور پہ خواتین کے حقوق بھی دیے جائیں. تو ابھی ان کو یہ ایک پروسیس کو میرے خیال میں سٹیپ اپ کرنا ہوگا اور بہت ریگولر میٹنگز کرنا ہوں گی تاکہ اس کو پش فارورڈ کیا جا سکے.
انور اقبال صاحب, آپ کا انالیسز, یہ پش کتنی آپ کے خیال میں مفید ثابت ہو سکتی ہے کرنٹلی؟ اور یہ جو دوسرا اینگل ہے, علی عمران نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ داعش, اس کا وہاں پہ ابھرنا ایک کیا ایک ایسا فیکٹر ہے جو طالبان کو مجبور کرے کہ بہرحال وہ مذاکرات کا حصہ بنیں, کیونکہ ان کو پھر ہر دو طرف سے, حکومت کی طرف سے بھی اور داعش کی طرف سے بھی اگر سٹرائک کیا جاتا ہے تو ان کی جو اہمیت ہے سسٹم کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ کم ہو سکتی ہے یا ان کی طاقت کمزور پڑ سکتی ہے.
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو دو ممالک کے دورے ہیں جن کو یہاں انسکیجول وزٹ کہا جا رہا ہے, یعنی پہلے سے طے شدہ نہیں تھے, عراق اور افغانستان کے, یہ بہت اہم ہے. اس میں صرف یعنی یہ نہیں انہوں نے کیا ہے کہ ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور اب جا کے جانے سے پہلے ایک اس کو جو نائس کلوتھنگ دینا چاہتے ہیں, خوبصورت طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ نہیں تھا دورہ. یہ دونوں دورے بہت اہم تھے. اس طرح کے آپ دیکھیں, انہوں نے افغانستان میں کابل میں انہوں نے یہ کیا کہ ساتھ ہی جو آپ نے حوالہ دیا ان کے بیان کا, اس کے علاوہ انہوں نے ایک مشترکہ اعلان بھی جاری کیا افغانستان اور امریکہ نے. اور مشترکہ اعلان میں دو تین بہت اہم باتیں ہیں. پہلی دو بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے رینیو کیا ہے جو ان کا سمجھوتا ہے کہ سن 2016 کے بعد بھی امریکی فوجیں وہاں رہیں گی, اور اس اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی فوجیں جو ہیں دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں شریک ہوں گی افغان فوجوں کے ساتھ. ایک تو یہ, دوسرے پھر آئی ایل کی بات کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی میں شریک ہوں گی. تیسری بات انہوں نے کہا کہ 18 ہیلی کاپٹر جو ہم افغانستان کو دے رہے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوں گے اس لڑائی میں. پھر انہوں نے چوتھی بات کی کہ افغانستان کو جو مالی امداد ہے وہ کس طرح جاری رہے گی. یعنی یہ جو دورہ تھا وہ اس بات کی اشورنس تھی کہ حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ جاری رہے گی, ہماری فوج وہاں رہے گی, ہم معاشی طور پر مدد کرتے رہیں گے, ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑتے رہیں گے. طالبان اس کو غلط نہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ وہاں وائنڈ اپ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم دورہ تھا اور انہوں نے بہت, آپ اس اگر اس پہ میں نے سٹوری بھی کی ہے, اس کو اگر آپ مشترکہ اعلان کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے بہت اہم میسیج دیا ہے افغانستان کے.
جی بریگیڈیئر سعید نذیر محمد صاحب, کتنا اہم میسج تھا, طالبان کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ طالبان کا وہ کیا ایجنڈا ہے جو ان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے یا طالبان کو وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے؟
تو دیکھ لو, جب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور امن ایک بہت بڑے طویل جنگ کے بعد جس میں بہت خون خرابہ ہو چکا ہو, اس کی طرف اگر قدم اٹھانے ہیں تو پھر امریکہ اور چائنا اور خصوصاً ایسے ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو خطہ بہت زیادہ غیر استحکام اور وہاں پر بہت زیادہ ایک قسم کی بربادی ہو چکی ہے, تو وہاں پر پھر اس قسم کے اقدامات جو کہ ابھی کارٹر صاحب آئے تھے, سوری کیری صاحب آئے تھے, تو اسے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا طالبان کی طرف بھی کوئی اس قسم کے کچھ مطلب کہ شرائط جو انہوں نے رکھے ہیں ان شرائط پر بھی کچھ نہ کچھ لے دے ہوتا, لے دے کا عمل اگر ہوتا تو میرے خیال میں کہ اس طریقے سے طالبان کو بات چیت پر راضی کرنا آسان ہو جاتا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم افغان حکومت کی حمایت بھی رکھیں گے, ان کو اسلحہ بھی دیں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے بھی, ہمارے فوجی بھی ادھر رہیں گی, تو یہی تو وہ شرائط ہے جس پر طالبان کو اعتراض ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ان کے دوحہ کے آفس کو ریکگنائز کرتے تو, اور دوسرا انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل سے اگر ان پر پابندی اٹھ جاتی, اور تیسری بات یہ کہ ان کو ایک فریق تسلیم کرتے جو کہ وہ واقعی فریق ہے امن کے لیے. تو میرے خیال میں کہ ڈپلومیٹیکلی یہ ایک اتنا بڑا منہ ہوتا کہ جس کے ذریعے طالبان لیور ہوتے اور ان کے خدشات جو تھے, جو کہ میرے خیال میں پری کنڈیشن تو نہیں لیکن اس سے کتراتے ہیں کہ ہم تو بات چیت پر بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر کل یہ مسئلہ ٹوٹتا ہے, کیونکہ افغان حکومت خود بھی کافی دڑے بندوں میں, وہ ایک مضبوط حکومت نہیں ہے, اور وہاں پر بھی خود بھی ان کے درمیان بھی آئین کا مسئلہ ہے, روز روز کوئی نہ کوئی منسٹر باہر چلا جاتا ہے اور کوئی داخل ہو جاتا ہے اور ان پر ان کا اتفاق بھی نہیں ہوتا. تو ایسے حالات میں میرے خیال میں امریکہ کو اور خصوصاً بڑی طاقتوں کو ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جس میں دونوں فریق افغان حکومت اور طالبان آپس میں میز پر بیٹھ جائیں اور اس کے لیے راہ ہموار ہو. اور میرے خیال میں کہ اگر ان کو ایک فریق تسلیم کیا جاتا ہے تو اس سے پابندی اٹھانا یا ان کے لیے آفس کا تعین کرنا, جس طرح کرزئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ایڈریس کدھر ہے کہ ان سے ہم بات کریں, تو میرے خیال میں ان کو ایڈریس دینا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ابھی یہ ونٹر تھا اور ابھی سمر بلکہ اسپرنگ آفینسو کا ٹائم آ رہا ہے, تو اس سے پہلے اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے تھے, ورنہ پھر یہ ہے کہ جنگ کا تبل مزید زیادہ زور سے بجے گا.
ٹھیک ہے, اور مذاکرات کے لیے مزید مشکلات جائیں گے
کہ کیری صاحب کے انہیں ڈپلومیٹک انکلیو پر 3 راکٹ بھی داغے گئے, تو یہ اچھے شگون نہیں ہے مزید جنگ کو جاری رکھنا, بلکہ جنگ کو سرد کرانا اور امن کی طرف لے جانا سب سے اہم اور سب سے اولین ضرورت ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیر سید نذیر محمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا علی عمران صاحب, آپ بھی, اور انور اقبال صاحب. بات ہم کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے آخری 10 منٹ میں دو جگہ کی پالیٹکس. دونوں جگہ بہت ہنگامہ ہے, دونوں جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے, پاکستان کی سیاست بھی اور واشنگٹن کی سیاست بھی. غالباً ہمارا فوکس زیادہ پاکستان کی پالیٹکس پہ رہے گا ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. واشنگٹن میں یعنی امریکہ کے اندر سیاست وہ بھی اپنے عروج پہ ہے کاکسز اور پرائمریز کے بعد. ابھی تک اگرچہ لیڈ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسری ڈیموکریٹس کی جانب سے ہلری کلنٹن کر رہی ہیں, لیکن یہ بھی امکان بہت واضح ہو رہے ہیں کہ غالباً جو ڈیلیگیٹس کی تعداد ریکوائرڈ ہے اس کا فیصلہ پرائمریز میں نہیں ہوگا بلکہ شاید سپر ڈیلیگیٹس تک وہ بات پہنچے گی. تو وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے اس پہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے. لیکن پاکستان کی سیاست پاناما لیکس کے بعد وہاں پہ کافی ارتعاش ہے. آج اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے تحریک انصاف کے سربراہ ہیں اور اپوزیشن کے ایک گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں ایک پریس کانفرنس کی جو ان کے بقول قوم سے خطاب تھا. اس میں انہوں نے ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ خبردار کیا ہے یا دھمکی دی ہے کہ وہ ان کی جو رہائش گاہ ہے, ذاتی رہائش گاہ ہے رائیونڈ کے اندر, اس کا وہ گھیراؤ کریں گے یا وہاں پہ دھرنا دے سکتے ہیں. حکومت نے یا حکومت کے ترجمان نے پرویز رشید صاحب نے ان کے مطالبات کو بھی مسترد کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پریس کانفرنس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. بعض انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید کرپشن کو ایک مسئلہ بنانے میں وہ کامیاب ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ دباؤ حکومت کے اوپر بہرحال نظر آتا ہے. دوسری جانب یہ بھی رائے ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے شاید وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہیں کرپشن کے بارے میں, تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑا قضیہ ان کے سامنے نہیں ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور علی عمران صاحب. انور اقبال صاحب, پہلے تو ذرا ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں آج کی جو پریس کانفرنس تھی, قوم سے خطاب کا نام دیا عمران خان نے, تھوڑا سا مذائقہ خیز بھی لگا اس اصطلاح کا سننا, لیکن ان کی کانفرنس میں جو کچھ کہا گیا وہ کتنے اس میں فوکس نظر آئے, یا کس حد تک وہ اپنا کیس اس کو ایڈوکیٹ کرنے میں کامیاب نظر آئے؟ جی
ہے, آئس لینڈ میں دیکھ لیں وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا, برطانیہ میں بہت پریشر برطانوی وزیر اعظم پہ, شاید ان کو بھی اترنا پڑ جائے. وہ تو عمران خان کا کیس تو بہت مستحکم ہے, لیکن اس میں ایک کمزوری بھی ہے. کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ زور لگا کے ناکام ہو چکے ہیں. پہلے جو انہوں نے دھرنا ڈالا تھا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا سکے. تو جب ایک دفعہ ایک کارتوس چل جائے تو اس کو دوبارہ چلانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو جمع کرنا رائے بند میں شاید مشکل ہو جائے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لاہور میں میاں صاحب کے سپورٹر بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ بھی اس کو کاؤنٹر کریں گے.
لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا دھرنا نہیں ہوگا, یہ پاکستانیوں کا ہے جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کے بقول جو ملک کے وسائل پہ ڈاکہ ہے یہ اس کے خلاف احتجاج ہے, تو اس میں کیا باقی لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟
یہ تو ان کا کہنا ہے, شریک بھی ہوں گے, لیکن پیپلز پارٹی کی مثلاً مثال لینے, بڑی جماعت ہے, وہ اس معاملے میں کس حد تک جائے گی, کیونکہ خود اس کے لیڈر اس میں ملوث ہیں, تو اگر بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو بات ان پہ بھی آگے پڑے گی. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اگر عمران خان کچھ کرنے میں کامیاب ہوگئے تو حکومت بہت دباؤ میں آ جائے گی. اور ایک بات, بہرحال میں یہ بات تو ضرور کی کہ وہ نواز شریف کاؤنٹر کر سکتے ہیں, لیکن اگر نواز شریف نے کاؤنٹر کیا اور اس میں اگر ہنگامہ ہو گیا, دونوں طرف سے لوگ مر گئے,
تو پھر
ان کی حکومت پہ مزید دباؤ بڑھ جائے گا, تو یہ خطرناک صورتحال تو ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی قوتیں ہیں ان میں ایک طرح سے کنسنسس پایا جاتا ہے کہ دباؤ ضرور رکھا جائے حکومت پہ, لیکن دو حکومت میں تبدیلی جو ہے 2018 میں ہی آئے.
جی انور اقبال صاحب, ہماری فواد چودھری سے بھی بات ہوئی کچھ دیر پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میرا آفیشیل ورژن آپ دے سکتے ہیں, چونکہ اس وقت کسی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بھی آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کیا ہے, تو یہ کہ دباؤ ضرور ہے اور اس دباؤ کو ایسا اب نہیں ہے, 93 نہیں ہے کہ کرپشن کوئی بڑا قضیہ نہ ہو, کرپشن ایک معاملہ ہے, تمام چینل جب روزانہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر, ان کی پارٹی کے اوپر دباؤ آئے گا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے یا اس کو بیک اپ کر سکتی ہیں کچھ طاقتیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر دیکھا جائے اس کو آبجیکٹیولی تو ایک کمزور وزیر اعظم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے آئیڈیل رہا ہے, تو اس میں وزیر اعظم کی جو مورل پوزیشن ہے وہ چونکہ اتنی کمزور گراؤنڈس پہ آگے ہیں یا آ سکتے ہیں, تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ کوئی آفس میں تبدیلی لائی جائے. علی عمران صاحب, آپ کا انالیسز, یہ جو انالیسز میں نے دیا ہے یہ فواد چودھری کا ہے.
دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے اس کو کئی معاملات پہ دباؤ کا سامنا ہے, ایک تو ملٹنسی کا جو چل رہا ہے وہاں پہ ایک اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ کو جو ایسٹر بامبنگ ہوتی ہے تو ساتھ ہی اسلام آباد کیپٹل میں بہت سارے رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں رائٹ پارٹی سے بلانگ کرتے یا ریلیجیس پارٹی سے یا پرو رائٹ جو لیننگ رکھتے ہیں وہ انہوں نے بہت بڑا ایک مارچ کیا اور وہاں پہ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیکے اور کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی ایک بہت ہی کوئی اسٹرانگ پوزیشن سے حل نہیں کر سکی اس معاملے کو بھی. تو دوسری طرف اب جو پینما پیپرز پہ لیک ہونے کے بعد یقیناً حکومت پہ یہ جو جمہوری حکومت ہے جو الیکٹ ہو کے آئی ہے اس پہ ایک بہت بڑا دباؤ بڑھ گیا, اور اس میں آج جو انہوں نے عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی اس کا جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ ہیڈ کریں, تو پہلے تو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم ایک ون مین جوڈیشل کمیشن ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروپوزل کو تو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی سپورٹ کر سکتی ہیں, اگرچہ پیپلز پارٹی کے اپنے بہت ساری ریزرویشنز بھی ہوں گی, لیکن اب کیونکہ یہ معاملہ اتنا کھل کے سامنے آ گیا اور میڈیا میں بھی ڈبیٹس جاری ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہوگا, تو یہ مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں یہ حکومت بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہے گی.
لیکن حکومت جس طریقے سے, یا چونکہ اس کے پاس بھی اپنی مشینری بھی ہے, اس کے پاس اپنے ٹول بھی ہیں, خواہ وہ سرکاری ٹیلی ویژن ہے یا باقی چینلز ہیں, وہ بھی تو اس کو یوز کر رہی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پبلک کے لیے یہ معاملہ کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پبلک تو امیون ہو چکی ہے کرپشن جیسے ایشو پہ, تو اس لیے وہ اس کو اتنا سیریس لیتی ہی نہیں ہے.
کیونکہ یہ ایک جمہوری ایک سیٹ اپ میں ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں جب کرپشن کے اوپر اتنا فوکس آئے گا, اگرچہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے کوئی بڑی تبدیلی لے آئے گا, لیکن کرپشن ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آ سکتا ہے.
انور اقبال صاحب, انور صاحب,
بہت بڑا معاملہ ہے اور حکومت بالکل دباؤ میں ہے اور پھر مزید دباؤ بڑھے گا, لیکن کیا یہ دباؤ اتنا بڑھے گا کہ اس سے حکومت استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے, یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے, کیونکہ استعفیٰ دینے کے لیے بہت ساری چیزیں اور ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ڈرائیونڈ میں گھرا ہو بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں مظاہرے ہوں, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, ہنگامے ہوں, پھر کوئی بات بنتی ہے, وہ اس کے ابھی امکانات کم نظر آتے ہیں.
صحیح، بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، علی عمران صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں، اور اپنے لسنر سے ہم معذرت چاہیں گے کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے خاص طور پہ جو ہماری ٹیلی سٹریمنگ ہے اس میں بہت زیادہ ایشوز رہے ہیں اور ہم شاید آج کے پروگرام ٹیلی سٹریم نہیں کر سکیں، ہمارے ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ہمارے بہت سارے مہمان جن میں نذیر ناجی صاحب بھی شامل تھے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، قمر زمان صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا ان کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکے ہیں پروگرام کے آج کے مختلف حصوں کے اندر، تو پروگرام کو یہاں پہ ختم کریں گے، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اور اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں۔